الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, گزشتہ ہفتے بات جسم اور روح پر چلی تھی اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جسم کے پلنے کا انتظام اللہ نے اس دنیا کی چیزوں میں رکھا, دنیا کے اندر اسباب بنائے. روح کے پلنے کا جہاں تک صعب سوال ہے, اللہ جل شانہو نے اس روح کے متعلق انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک ایسا سلسلہ چلایا کہ جنہوں نے آ کر صحیح راہ دکھلائی, جس کو ایمان کہا گیا, اعمال صالحہ کہے گئے, وہ ایکشن, وہ عمل جو نبی نے کر کے دکھلایا وہ ہمارے لیے عمل صالح بن گیا, اور جس عمل سے نبی نے روکا وہ عمل ہمارے لیے عمل بد بن گیا. اسے معلوم ہوا کہ جس طرح ہمیں کھانے کے لیے ضرورت ہے, بدن کو پالنے کے لیے ضرورت ہے, بدن کو سنوارنے کی ضرورت ہے, اسی طرح ہمیں ضرورت ہے ہمارے روح کو بنانے کی بھی, ہمارے روح کو سنوارنے کی بھی. بہرحال اس میں سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے ہمیں وہ ایمان ہے, اور اس ایمان کو ہم نے بڑھانا ہے. وہ چیزیں جن سے ایمان بڑھتا ہے ان چیزوں کو اپنانا ہے, وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو ناقص کرنے والی ہیں, ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں, اس سے بچنا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے, باب کتاب الایمان, اور اس کے باتحت وہ یہ لائے ہیں, الایمان یزید و ینقص, فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. تو ایمان ایک تعلق ہے بندے کا اور اللہ کا, اور وہ تعلق دکھلانے کے لیے اللہ جل شانہو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا, اسی لیے ہر نبی کی دعوت ایک رہی, توحید پر مبنی رہی, اور وہ یہ تھی کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کا تعلق مخلوق سے کٹ کر خالق سے پیدا ہو جائے, انسان کا تعلق اسباب سے کٹ کر رزاق سے پیدا ہو جائے, مالک الملک سے پیدا ہو جائے, یہی ہے ایمان کا تقاضا. اور جتنا انسان اس کی طرف بڑھتا چلا جائے گا تو اس سے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. الایمان یزید بالعمل الصالح وینقص بالعمل الفاسق. علماء نے لکھا ہے کہ علم, ایمان بڑھتا ہے عمل صالح سے, وہ اعمال جو اعمال صالحہ ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے, اور وہ اعمال جو بد ہیں ایمان اس سے کمزور ہوتا ہے. ہمیں اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے, اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارا ایمان گھٹتا ہے. ایمان کو ہم نے اس لیول پر لے جا کر رکھنا ہے کہ امید, نفع اور نقصان ہم اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیں, یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, یہ ہے ایمان. مخلوق کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا, جن مخلوق کو اللہ نے کچھ دیا ہے مثلاً مال ہے، دولت ہے، جاہ ہے، مرتبہ ہے، تو یہ اللہ جل شانہ کی امانت ہے ان لوگوں کے پاس. اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اسی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ چلایا گیا. تو بدن کے پالنے کے لیے جو اسباب تھے اس کو دنیا کے اندر رکھا، دنیا کی زمین کو اس کے لیے گودام بنا دیا، کھانا اس میں موجود، آپ کا پینا اس میں موجود، سونے چاندی اس میں موجود، آپ کے کپڑوں کے کپڑے جن چیزوں سے بنتے ہیں وہ چیزیں اس میں موجود. بھائی اصل تو بنتا ہے کپڑا روئی سے، روئی کہاں سے آئی؟ اللہ نے زمین میں اس کے لیے طاقت رکھی ہے. تو یہ طاقتیں ہیں جو اللہ نے اس زمین کے اندر دی ہیں. پھر اس کے اندر آسمان سے بارش برستی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، اور یہ بارش بارش نہیں ہے، یاد رکھو اس میں اللہ جل شانہ نے بندوں کا رزق رکھا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے تمہارے رزق کا سلسلہ بھی رکھا ہے جس کو اللہ آسمان سے برساتے ہیں. تو بات در حقیقت وہیں پہنچتی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں تو میں نے اور آپ نے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا ہے. وہی اللہ ایک ذات ہے جس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. اس کے بعد سورہ کہف کے اندر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم کے قصے کو بیان کیا گیا. کسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وعظ فرما رہے ہیں اپنی قوم کو. کسی نے پوچھ لیا، اے موسیٰ کون زیادہ جاننے والا ہے، من اعلم، کون زیادہ جاننے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ نبی اپنی قوم کا سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا، میں. تو اللہ جل شانہ نے کی طرف سے اب امتحان ہوا. یہ جو انا ہے نا، جس کو ہمارے بزرگان دین انانیت کہتے ہیں، اور اس پر بھی مستقل محنت کروائی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں. اللہ جل شانہ نے فرمایا، گئے موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. کہا اس کا پتہ بتاؤ. کہا جاؤ دو دریا کے درمیان، دو دریا جہاں مل رہے ہیں وہاں سے ایک سرنگ نکلتی ہے، وہاں پر وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یا اپنے بھانجے حضرت یوشع ابن نون کو لے کر پہنچے، اور یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حرص علم کے لیے، وہ علم کے حریص ہوتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء لا یورثون دینارا ولا درہما ولیکن یورث العلم. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے پیچھے دینار اور دراہیم چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں. ولیکن ورث العلم، وہ اپنے پیچھے علم کا ایک ایسا پہاڑ چھوڑ کر جاتے ہیں، ایک ایسا دریا چھوڑ کر جاتے ہیں کہ لوگ اس سے پھر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دے کر بھیجا گیا، ہمارے قرآن کے اندر قرآن کریم کی تفسیریں آج 1400 سال، 1435 سال کے قریب ہو گئے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جا رہی ہے، اور ہر تفسیر کرنے والا ہر آیت کے بعد اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے، ہر تفسیر کرنے والا. یتیمے کے ناکردہ قرآن درست ہے کیا بھائی؟ کوئی ہے بھائی فارسی کا جاننے والا؟ کتب خان اے ملت بوشست، وہ یتیم جس نے کچھ لکھا پڑھا نہیں، جو امی ہے، لیکن اس نے ایک ایسا علم لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ پوری دنیا کے کتب خانے دھل گئے اس کے سامنے. کتب خانہ ملت بشست. شیخ سعدی نے فرمایا کسی جگہ پر. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ایک ایسا علم ملا ہے, اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم علم کے حریص ہوتے ہیں. اس لیے فوراً کہا کہ میں تو مجھے اس کا پتہ بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور پھر جو واقعہ پیش آیا. اس سے یہاں پر ایک اور سبق, چونکہ ہمیں اس وقت بات بتلانا ہے کہ سورہ کہف کے اندر کون کون سے سبق ہیں, تو اس سے سبق یہ ملا کہ امت مسلمہ کو علم کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. دنیاوی علم میں بھی آگے بڑھو اور دینی علم میں بھی آگے بڑھو. مسلمان سائنس دا گزرے ہیں, مسلمان بڑے بڑے میتھس کے جاننے والے گزرے ہیں, ہم بھی آگے بڑھے بھائی. اللہ نے ان تعلیم سے بھی نہیں روکا ہمیں. اس کے بعد سورت کے اخیر میں فرمایا گیا قالو یا ذا القرنین, ذوالقرنین پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے کسی ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک قوم تھی جو ظالم قوم تھی, جس ظالم قوم کو یاجوج ماجوج سے تعبیر کرتے ہیں, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, انہوں نے زمین میں فساد پھیلا رکھا ہے. فہل نجعل لک خرجا الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا, اے ذوالقرنین اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے, تم ایسا کوئی راستہ ہمارے لیے بنا دو کہ یہ لوگ ہمیں وہاں سے نکل کر حیران نہ کرے, پریشان نہ کرے. تو ذوالقرنین نے ان کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک سد, ایک ایسی دیوار قائم کر دی کہ اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے, لیکن کل قیامت کے قرب قیامت کے اندر یہ لوگ نکلیں گے یاجوج و ماجوج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتلایا. تو چونکہ انہوں نے ذوالقرنین سے بات یہ کی کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے, اور بادشاہ نے ان کی مدد فرمائی, اور بادشاہ نے ان کے لیے ایک ایسی دیوار قائم کر دی جس سے ان کے لیے ایک بڑی راحت ہو گئی. اس دیوار کو قائم کر دیا. اس پر بڑی بحث ہوئی ہیں, وہ دیوار کہاں ہیں, کون سی جگہ پر ہیں, یاجوج ماجوج کا ٹھکانہ کہاں ہے. بعض لوگ چائنا کے اندر بتاتے ہیں, بعض رشیا کے قریب بتاتے ہیں, بہت سارے قول ہیں, اللہ ہی جانے کہاں ہیں. لیکن وہ روزانہ دیواروں کو چاٹتے ہیں, اور چاٹتے ہیں اس لیے ہیں کہ اس دیواروں کو توڑ کر باہر نکلیں, لیکن قرب قیامت کے اندر یہ باہر نکلیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے. اور یہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, یاد رکھو. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑ کی کوہ میں چلے جائیں, آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایسی قوم ہے. جب وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ پر چڑھیں گے, اور پہاڑ پر چڑھ کر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. وہ کیسا تیر ہوگا؟ ہو سکتا ہے, حدیث میں تو تیر کا لفظ ہے, ہو سکتا ہے میزائل ہو. تو آسمان کی طرف تیر چلائیں گے, حدیث میں فرمایا. تو اللہ جل شانہ ان کا تیر ان کی طرف لوٹائیں گے خون آلود کر کے. تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمانی خدا کو بھی مار دیا علیہ باللہ, اور پھر اللہ کی طرف سے ایک بارش ہوگی, اور یہ بارش ان کے لیے جان لیوا بن جائے گی, ان کو ہلاک کرنے والی بن جائے گی. اور دوسری بارش ہوگی جس سے یہ تمام کے تمام دنیا سے صاف ہوں گے, اور پھر اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ آپ اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو لے کر اب زمین پر اتریے. پھر وہ پوری زمین پر حکومت فرمائیں گے. تو یہ وقت آنے والا ہے, یاد رکھو. یہ تمام چیزیں موجود ہیں معارف القرآن کے اندر. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. یہاں کہنے کا منشا یہ کہ یہ قوم آئی ذوالقرنین کے پاس, اور ذوالقرنین سے انہوں نے مدد مانگی, تو بادشاہ نے ان کی مدد کی, چونکہ بادشاہ دیندار تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ بادشاہ جو نیک گزرے ہیں ان میں سے ذوالقرنین جس کو سکندر بھی کہتے ہیں، سکندر ذوالقرنین، اور یہی وہ سکندر ہے جنہوں نے کہا اپنے وزرا سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر کر دینا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ذوالقرنین اتنے بڑے ملک کا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بڑی حکومت دی تھی، لیکن دنیا سے جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا، بادشاہ ہے لیکن موت کا خیال ہے، بادشاہ ہے لیکن آخرت کے لیے تیار ہے. تو ہمیں تو اور بھی زیادہ تیار رہنا چاہیے. تو اس نے ان کی مدد کی، تو یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آخری آیتوں میں اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں مطلع نہ کروں وہ عمل جو تمہیں خسارے میں لے جانے والے ہیں، جو تمہیں آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے خسارے میں لے جانے والے ہیں، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرماتے ہیں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بے شک وہ لوگ جن کی کوشش بیکار گئی اس دنیا کی زندگی میں، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو لگا دیا دنیا کے حاصل کرنے میں، دنیا کے حاصل کرنے میں اتنا لگا دیا کہ وہ خالق کائنات کو ہی بھول گئے، کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے، مالک ہے یا رب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ فرق ہے ایک مومن کی زندگی کا اور ایک کافر کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا، ایک مشرک کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا، ایک منافق کی زندگی کا، ایک مومن کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا، اور اس کا جو فاسق اور فاجر ہے. فاسق فاجر آخرت سے بالکل غافل ہو کر بیٹھتا ہے. وردو بالحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی پر راضی ہوئے اور آخرت کو بلا بیٹھے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ آخرت بھی آنے والی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی. قرآن کریم کے جو شروع کے مضامین ہیں وہ تین چیزوں پر ہیں، یاد رکھو، ایمان، رسالت، توحید، رسالت اور معاد. معاد کہتے ہیں مرنے کے بعد والی زندگی، مرنے کے بعد ایک زندگی آنا ہے، اس میں ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، ہمارے کیے کا حساب لیا جانا ہے. یہ ایک مومن مانتا ہے، اور احادیث میں اس کو بیان کیا گیا، اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ اخسرین اعمال دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے اوقات کو دنیا کے اندر لگاتے ہیں یا ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں جس میں فائدہ کوئی نہیں. اسی لیے اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی گئی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، یا مسلمان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ترک لا یعنی سے پرہیز کرتا ہے، وہ چیزیں جو انسان کے کام کے نہیں ہیں، جس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، اس کے اندر وہ اپنے وقت کو گنواتا نہیں ہے. ترکہ ما لا یعنی. حق تعالی جل شانہ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی خلاصہ تھا سورت الکہف کا. حق تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمیں قرآن کے احکام پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے. جو لوگ بیمار ہیں حق تعالی جل شان ان کو شفا عطا فرمائیں، جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شان ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.